شہیدو یہ لہو نہ جائے رائے گا سب چلے تمہارے نقش پا پہ یہ جوان.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد, فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی شہید خرم زکی اور ان کے ساتھ اس ملت کے تمام شہداء کو بہترین اجر اور بہترین درجات عطا فرمائے, اور ہم جو مزید کچھ عرصے کے لیے دنیا میں رہ گئے ہیں, پروردگار عالم ان شہداء کے عظیم مقاصد کو یاد رکھنے کی, ان کی یاد اور ان کی استقامت, ان کے مقاصد کو زندہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ شہید ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں, اور بعض اوقات احادیث و روایات میں بعض ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا کہ جو قتل نہیں کیے جاتے بلکہ طبیعی موت کے ذریعے اس دنیا سے جاتے. لیکن اس بات کو ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے کہ حقیقت میں شہید اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے, اپنے اختیار سے, جانتے بوجھتے ہوئے ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس راستے پر چلنے کا معنی اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہے ایسا راستہ کہ اس راستے پر دشمن میری جان لے لیں گے, وہ چاہے جنگ کا زمانہ ہو اور چاہے امن کا زمانہ ہو. آپ توجہ فرمائیں, جس طرح لفظ جہاد صرف میدان جنگ کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں کی جانے والی ہر کوشش جہاد, جہاد کا معنی ہی کوشش ہے. میدان جنگ میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا کیونکہ وہ بھی ایک بڑی سطح کی کوشش ہوتی ہے. جنگ میں کیا کوشش کی جاتی ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو شکست دینے کی, ان کا زور توڑنے کی. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, اس وقت تک ان سے لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ تم جنگ کا آغاز نہ کرو, لیکن اگر دشمن تمہیں جنگ پہ مجبور کرے تو پھر اس وقت تک تم نے لڑائی کرنی ہے جب تک کہ ان کی کمر نہ ٹوٹ جائے اور اگلی بار وہ فتنہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے. اس وقت تک ان کا لحاظ نہیں کرنا, رحم نہیں کرنا, چونکہ اگر ان کا زور باقی رہ جائے گا وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ پلاننگ کریں گے, پھر تنگ کریں گے, پھر فتنہ کریں گے. ان کی کمر توڑ دو. تو یہ بھی اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش ہے, اسے جہاد کہتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ جہاد فقط زمانہ جنگ میں نہیں ہوتا, زمانہ امن میں بھی جہاد ہوتا. ابھی بظاہر پاکستان میں زمانہ امن ہے لیکن جو حالات یہاں کے ہوئے پڑے ہیں اگر جنگ ہو رہی ہوتی تو اس سے بہتر تھا. کم از کم موت سے آشنا تو ہو جاتے, مرنا تو ہے میں نے اور آپ نے. اگر مثال کے طور پر ایک ملک میں ظلم اور جور اور بربریت ہو اور بدماشی ہو طاقتور طبقے کی طرف سے, تو عوام نے مرنا تو ہے ہی ہے, کبھی بل دیکھ کے مرنا ہے اور کبھی فلان چیز کی قیمت اوپر جاتی دیکھ کے مرنا ہے. یہ جو سینکڑوں ہزاروں نے اس طرح مرنا ہے, ان میں سے چند لوگ اپنے اختیار سے اگر مرنے کا فیصلہ کر لیں تو اس ملک کے حالات بدل سکتے. لیکن قوموں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ بیماری سے اور محرومی سے اور فلان سے تو گھر میں رہ کے مر سکتے ہیں, میدان میں آ کے اپنے لیے اپنے اختیار سے موت کا انتخاب نہیں کرتے. شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ تمہاری زندگی قیمتی ہے, ایسے ہی مت مرو. مہنگائی کی وجہ سے مت مرو. جس نے مہنگائی کی اگر مرنا ہے تو اس کی کمر توڑ کے مرو. جنہوں نے خیانت کی ہے, جنہوں نے ظلم کیے, ان کو بھی پھر کوئی تکلیف پہنچا کے اگر مرنا ہے تو مرو. اور جب کوئی قوم اس کے کچھ افراد بھی اس موت کا اپنے لیے انتخاب کر لیتے ہیں تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے. یہ ضرور ہے توجہ کریں کہ اگر ان کی مقدار بہت ہی کم ہو اور اپنی دنیا میں مست لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو پھر اللہ ان سے کہتا ہے کہ تم اس گندی دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہو, تم میرے پاس آ جاؤ اسی سرخ موت کے ذریعے سے, اور وہ لوگ جنہوں نے تمہاری قدر نہیں کی ان کو اسی گندے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دو. کربلا میں بھی یہی ہوا. آپ کے ذہن میں کبھی سوال آیا ہوگا کہ جب خلوص سے کوئی اللہ کی راہ میں قیام کرتا ہے تو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ حتماً تمہاری مدد کرے گا.
تو پھر مثلا کربلا میں فتح کیوں نہیں ہوئی؟ اگر اوروں میں شک کیا جا سکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وفا اور خلوص اس میں تو شک نہیں کیا جا سکتا، پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ وہاں پر یہی پرابلم ہے کہ ایک خاص مقدار اللہ تبارک و تعالی کا قانون، ایک خاص مقدار انسانوں کی مانگتا ہے کہ اتنے کھڑے ہو جائیں تو پھر میں اس دنیا میں بھی فتح عطا کر دوں گا غیبی مدد سے، لیکن اگر ہزاروں لاکھوں میں اتنے بھی نہیں ہیں تو پھر جو کھڑا ہوگا اسے میں اپنے پاس بلا لوں گا بلند ترین مقامات دینے کے لیے، اور جو اتنی تعداد میں بھی نہیں کھڑے ہو سکے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان کا ساتھ نہیں دے سکے، پھر ان کے سروں پر انہی کو مسلط کروں گا جن کے یہ قابل ہیں۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی مدد آتی ہے لیکن کچھ کام ہوتے ہیں انفرادی، کچھ ہوتے ہیں قومی، مجموعی سطح پر قوم کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جب ایک قوم لاکھوں کی تعداد میں ہو اور اس میں سے چند افراد کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس راہ میں اپنی جان قربان کرو اور تم میرے پاس آؤ، لیکن یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ اس کو وہ حکمران، اس کو وہ نظام دیا جائے جس نظام پہ اللہ راضی ہوتا ہے، یہ قوم اس قابل نہیں ہے۔ انہوں نے گھروں میں بیٹھے رہ کے ثابت کیا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو حقیقی شہداء کون لوگ ہوتے ہیں؟ اعزازی نہیں۔ ویسے تو آپ کو حدیث مل جائے گی، کسان کھیتی باڑی کرتے ہوئے کھیت میں مر جائے تو شہید ہے، ہو سکتا ہے اس نے ساری عمر کبھی شہادت کا سوچا بھی نہ ہو۔ یہاں شہادت کا وہ مطلب اور درجہ نہیں ہے جو اس کی شہادت کا ہے جس نے اپنے اختیار سے وہ راستہ چنا جس راستے پر وہ جانتا تھا کہ مجھے مار دیں گے۔ اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مثلا اپنے رزق کے حلال کی تلاش میں حرام نہیں کر رہا تھا، حلال کی تلاش میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا تھا، آنریری ڈگری اس کو بھی شہادت کی دے دی جائے۔ یا مثال کے طور پر گیا کسی کام میں، وہاں بم دھماکہ ہوا، بعد میں لوگوں نے کہا یہ شہید ہے۔ ان شہداء میں اور اس شہید میں بہت فرق ہے جو اپنے ارادے اور اختیار سے چوز کرتا ہے موت کو۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیات قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی پڑھی۔ ڈائریکٹلی یہ آیات ڈائریکٹلی شہادت اور شہیدوں کو ڈسکس نہیں کر رہی، لیکن انڈائریکٹلی، اور یہ انڈائریکٹلی بھی میں کہہ رہا ہوں، ان کا بہت گہرا رابطہ ہے شہداء سے اور شہادت سے۔ اصل میں یہ آیات، ابھی آپ کے سامنے ترجمہ بیان کروں گا، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 187 اور 188، آخر میں سورہ آل عمران کی یہ آیات آتی، آخری دو صفحے آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گی، 188۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے، جو اللہ نے ایک عہد لیا تھا جسے قرآن میثاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، میثاق محکم اور مضبوط ایگریمنٹ اور عہد نامے کو کہا جاتا ہے، میثاق وسوق سے، ہم کہتے ہیں نا با وسوق ذرائع سے پتہ چلا ہے، اسی سے میثاق ہے، یعنی بہت ایسا عہد جو جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے پکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، انہیں غور سے سنیے گا اور یہ جو آیات ہیں یہ عوام الناس جو عوام ہے معاشرے کی ان سے بھی کہہ رہی ہیں، لیکن خاص طور پر ان آیات کا جو خطاب ہے اور ان کی جو توجہ ہے وہ اس طبقے کی طرف ہے جو خود کو علماء کہتے ہیں، جو خود کو عالم کہتے ہیں. اس آیت میں ان کا ذکر کیا ہے اللہ نے جنہیں ہم اہل کتاب، اہل کتاب کے علماء کہتے ہیں. لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے یہ آیت پڑھ کے کہ یہ ہماری بات نہیں ہو رہی، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. جس زمانے میں یہ آیت اتری تھی کوئی شک نہیں کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی، لیکن آج اس امت کے علماء کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں. چونکہ قرآن، آپ متوجہ ہیں، قرآن کریم جب بھی کسی گزشتہ قوم کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے اصل میں وہ اس قوم کو بتا رہا ہوتا ہے جسے قرآن دیا ہے کہ یہ اچھائی تمہارے اندر ہونی چاہیے اور وہ برائی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہوا. لہذا کبھی بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ نہ کہیں یہ یہودیوں کے بارے میں، کہیں یہ ہمارے بارے میں. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ جس بات پر یہودی کی مذمت ہو رہی ہے وہ بات تو نہیں موجود ہمارے اندر، یہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ ہے. یہ میں کہہ رہا کیوں، اس لیے کہ کئی جگہوں پر کئی مرتبہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ قبلہ صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں، جو آیتیں یہودیوں کے بارے میں اتری ہیں آپ انہیں مومنوں پہ فٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو یہودیوں والی آیتیں اپنے میں فٹ ہوتی ہیں کیوں لگتی ہیں؟ اگر آپ میں وہ حرکت نہیں ہے جو یہودی کرتے تھے اور ان کی اللہ نے مذمت کی تو پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آیات آپ پہ فٹ ہو رہی؟ لیکن اگر جو حرکت اللہ نے مذمت کی ہے کسی یہودی کی اور وہ آج ہے چاہے کسی شیعہ میں چاہے کسی سنی میں کسی بھی مسلک میں، تو یہ قرآن آج اس سے کہہ رہا ہے کہ یہی حرکت جس پر میں اس سے غضبناک ہوا تھا اسی حرکت پر میں تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوں گا. اور یہ فرمان ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں کہ جان لو کہ اللہ تم سے کبھی اس چیز پر راضی نہیں ہوگا جس چیز پر تم سے پہلوں پر ناراض ہو چکا. تو یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ اہل بیت نے سکھایا. لہذا سب سے پہلے بندہ اس کام پہ غور کرے جس پہ تعریف ہو رہی ہے یا اس کام پر کہ جس پر مذمت ہو رہی ہے کسی پچھلی قوم. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی. کون سی کتاب؟ جن کو تورات دی گئی اہل تورات وہ مراد ہے، جن کو انجیل دی گئی اس سے اہل انجیل مراد ہے. آگے پتہ چل جائے گا اسی آیت کے الفاظ سے. اور جب اللہ نے ان لوگوں سے میثاق لیا، اس آیت سے آپ کو میں عرض کروں گا آج امام حسین کے قیام کے بارے میں عوام کو کنفیوز کر دیے کہ وہ قیام کس لیے تھا، اور ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو کہتے ہیں کہ کوئی ہم امام حسین کا مقصد نہیں سمجھ سکتے، چھرا مارتے ہیں جیسے یزیدیوں نے چھرے مارے تھے اور نیزے مارے تھے امام کے بدن میں، یہ امام کی اس شخصیت کو جو زندہ ہوئی کربلا میں اور آج تک رہنمائی کر رہی ہے، یہ اس شخصیت کو کل کرنے کے لیے نیزے مارتے ہیں جب یہ کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر کہ ہمیں نہیں پتا چل سکتا امام حسین کا مقصد کیا ہے. جب مقصد امام حسین نہیں پتا ہوگا تو پھر مقصد کیا رہ جائے گا؟ آپ فضائل میں واہ واہ کریں، مسائل میں ٹکا کے روئیں، اس کے بعد عشرے کی جو فیس بنتی ہے وہ مجھے دیں اچھی سی تاکہ میں آرام سے اپنا سال گزاروں، یہ مقصد عزاداری رہ جائے گا. اور آپ کو یوں لگے گا کہ زیادہ واہ واہ کرنے سے زیادہ بندہ مومن بنتا ہے اور زیادہ رونے سے بندہ زیادہ بخشا جاتا ہے گناہ اس کے. لیکن امام حسین کیوں جا کر قربان ہوئے کربلا میں، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ بدترین مکاریوں میں سے ایک مکر ہے. یہی والے کام پہلے علماء، پہلی قوموں کے علماء کر چکے ہیں، تبھی ان کی قوموں نے بیڑا غرق کیا. جو نبی ان کو دین دے کر گئے تھے، اس دین کی شکل بدل کے رکھ دی، تھا کیا اور بنا کے کیا رکھ دیا، اور جو بنایا تھا اسی کو دین سمجھتے تھے، جو بنایا تھا اسی کو دین سمجھتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ، اس آیت میں جو بات کی جا رہی، کس بات کا میثاق لیا اللہ نے اہل کتاب سے؟ فرمایا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، تم یاد کرو اللہ نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو جو تمہیں دی گئی ہے، اس کتاب کو حتماً حتماً اپنی عوام کے سامنے بیان کرو گے. اللہ کی کتاب اپنی عوام کو بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کتاب کو نہیں چھپاؤ گے اپنی عوام سے. ٹاپ ذمہ داری کسی بھی عالم کی، سب سے ٹاپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو بیان کرنا. چند سال پہلے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف ملا، تو میں نے آغا سے کہا کہ آغا میں درس قرآن دیتا ہوں، اور اس درس قرآن کے بارے میں، آپ قرآن مجید کے بارے میں، اللہ نے لاکھوں کروڑوں دلوں میں آپ کی محبت اور عقیدت ڈالی، آپ کے مقلدین ہیں، اگر آپ قرآن کے بارے میں چند جملے اپنی زبان سے مجھے بول دیں تو میں لوگوں کو سناؤں گا، اور لوگوں کی اور زیادہ توجہ قرآن مجید کی طرف ہوگی. تو انہوں نے جو جملے بولے وہ ذرا اس کا خلاصہ سن لیں. تو فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے، نمبر ون. نمبر ٹو، اللہ کے رسول کا اصل کام، یعنی باقی سیکنڈری ہیں، اللہ کے رسول کا اصل کام اور ذمہ داری لوگوں کو قرآن بتانا تھا. یتلو علیہم آیاتہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیوں رسول کو بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، پہلا کام. پھر فرماتے ہیں آل رسول، اہل بیت اطہار، آئمہ اہل بیت کا سب سے بنیادی کام قرآن بتانا تھا لوگوں کو. لہذا آپ روایات پڑھیں، کتب روایات اٹھائیں، آئمہ بات کرتے ساتھ دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت لے کے آتے، کبھی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی وضاحت بیان کرتے. چونکہ آئمہ وارث ہیں اللہ کے رسول کے. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جو بھی عالم ہے، عالم دین ہے، اپنے آپ کو اہل بیت کے مکتب کا عالم دین کہتا ہے، اس کا سب سے اہم کام اپنے لوگوں کو قرآن سکھانا اور بتانا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں عوام الناس، اللہ کی کتاب ان کو اچھی طرح سکھائی گئی ہے یا نہیں سکھائی گئی؟ میں ناظرے کی بات نہیں کر رہا اور تجوید کی، کہ آپ کا ذہن ادھر چلا جائے. ناظرہ اور تجوید آئمہ کے مورد نظر نہیں تھا اصل چیز کے طور پر. انہوں نے فرمایا کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے عرب پڑھتے ہیں، اپنے لوکل لہجوں کے میں مت پڑھنا، قرآن جیسے عرب پڑھتے ہیں ویسے پڑھو. لیکن جس پہ تاکید فرمائی آئمہ نے، فرمایا جس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کو اچھی طرح سمجھو. آپ کے خیال میں معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں سنجیدگی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، یا جن کی زندگی کی روٹین میں قرآن سمجھنے کا کوئی کام شامل ہے، کتنے لوگ ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جن کی ذمہ داری اللہ نے لگائی تھی انہوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ مجلس عذاب میں قرآن مجید کی تھوڑی سی زیادہ آیتیں پڑھ دیں، وہ آیتیں جو ان کے نعروں والے مطلب کی نہیں ہیں، عوام جن سے آشنا نہیں ہے، کچھ تو آیتیں ہیں نا جو ہر جگہ پہ تکرار ہوتی ہیں، خاص سلیکٹڈ آیات ہیں، وہ ان کی بات نہیں کر رہا، باقی قرآن کی آیات کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ تھوڑی سی آپ زیادہ پڑھ دیں تو آپ کو بعد میں کوئی بندہ کہے گا مولانا یہ درس قرآن نہیں تھا، مجلس عذاب تھی. یہ مائنڈ سیٹ تیار کیا ہے قوم کا. ویسے انہی کو فضائل کے طور پہ آپ بیان کرو کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے تو کہیں گے واہ واہ نعرہ حیدری، لیکن اگر وہی قرآن سنانا شروع کر دو تو کہیں گے یہ مسجد میں سناؤ، مجلس عذاب میں قرآن کا ٹائم نہیں ہے. یہاں پہ پریکٹیکلی اس کو جدا کرنا چاہتے ہیں. جب قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے تو پھر مجلس میں کیسے جدا کر دیے گئے؟ کہ ایک بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر مولانا یہ ممبر کا موضوع نہیں ہے قرآن کی آیات، ڈٹ کے کہتے ہیں ممبر کا موضوع نہیں ہے، یہ یہاں پر جناب فضائل و مصائب پڑھو. یہ کس نے ان کو سکھایا ہے؟ کس نے تربیت کی ہے؟ جب آپ تفتیش کریں گے تو جو زیادہ پیسے کھاتے ہیں ان کی پیداوار ہے. چونکہ پیسے زیادہ ملتے ہی تب ہیں جب عوام پسندی والی باتیں کی جائیں، اور جب اگر دین بتانے والے ان کاموں پہ لگ جائیں تو پھر دین کا دفاع کے لیے خورم زکی جیسے افراد مارے جاتے. توجہ فرما رہے ہیں، اللہ تو کسی نہ کسی کو پیدا کرتا رہتا ہے. اللہ نے تو اپنے دین کا دفاع کروانا ہے، اس نے تو اپنے دین کو باقی رکھنا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کس میں قابلیت اور خلوص ہے، اس سے اسے سلیکٹ کر لیتا ہے کہ تو آ جا، اور دوسرے سے کہتا ہے تو کاروبار کر جو تُو نے بنایا ہوا ہے، تو اپنا ریٹ اوپر لے جا. ٹھیک ہے نا، چونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا یا ڈالر سستا ہو گیا، ریٹ اوپر لے جا. اصل کام جو حقائق کو قوم کے سامنے رکھے گا وہ اللہ کی کتاب کا بیان ہے. یاد رکھیں، ہماری عزاداری میں ضرورت ہے کہ علماء کرام سب کثرت سے اللہ کی آیات کو بیان کریں. جب عوام آشنا ہو جائے گی قرآن کی آیات سے، کسی کی جرت نہیں ہوگی ان سے آ کر کہہ سکے ہم مقصد حسین نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ عوام پھر اس قابل ہو جائے گی، وہ بصیرت اس میں پیدا ہو جائے گی کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ میرا حسین قرآن سے جدا نہیں ہے، جو قرآن نے مقاصد بتائے ہیں حسین کا مقصد بھی وہی تھا. آیا امام حسین نے قرآن سے ہٹ کے کوئی کام انجام دیا کربلا جا کر؟ آپ سے میں سوال کروں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر میں آپ سے سوال کروں، یہ میں جو آپ سے باتیں کروں یہ ساری وہ ہیں جو مجھ سے خود کہی گئی ہیں. 2 سال پہلے یہی پر ایک صاحب نے مجھے کہا، آغا سنجیدگی سے سنے، اس نے کہا آغا جان آپ جو یہ کربلا کربلا مقصد مقصد کرتے رہتے ہو، یہ آئمہ اہل بیت نے تو اس کی تاکید نہیں کی، روایات نہیں ہیں. تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر میں مان لوں تو اس کا مطلب، تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا کا واقعہ یہ ایک ایکسیپشنل، یہ ایک استثنائی، اس دنیا سے ہٹ کے چیز ہے، بس اللہ نے ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا جس کو ہم نے رونا ہے، ہم نے رونا ہے. تو بظاہر بعض لوگوں کو یہ بات بڑی اٹریکٹ کرے گی، چونکہ رونے میں کسی ظالم سے ٹکرانے کا تو سوال ہی، اور گھر بیٹھ کے رو لو آرام سے، کوئی پرابلم ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو مرضی کرتے رہو, رو لو, کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اگر یہی جملہ اس کے سامنے بولا جائے جس کا دماغ اللہ کی کتاب کی آیات سے آشنا ہے, وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائے گا. وہ تو بڑے آرام سے کہے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, دیکھیں میں دو اور دو چار کی طرح بات کر رہا ہوں, اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے سارے نبی اس لیے بھیجے ہیں, کتابیں اس لیے نازل کی ہیں, معجزات اس لیے دیے تھے نبیوں کو, یہ سارا کام اس لیے کیا تھا تاکہ انسانی معاشرے میں عدل قائم ہو. آپ کے رونے سے عدل قائم ہوگا؟ رونا ایک بہت زبردست ذریعہ ہے دلوں کو نرم کرنے کا, اور دل جب نرم ہوتے تبھی ان میں بات پڑتی ہے, ان کو سمجھ آتی ہے. آپ اس رونے کی حکمت دیکھیں, اس عزاداری کی حکمت دیکھیں کہ اہل سنت برادران کی تعداد کثرت سے ہے شیعوں کے مقابلے میں, لیکن ماہ محرم میں کیا منظر ہوتا ہے. ماہ محرم میں ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف انہی کی کثرت ہے. ایک حکمت ہے غم میں اس عزاداری کے منانے میں. لیکن یہ عزاداری کسی لیے, اس ممکن ہی نہیں ہے, محال ہے کہ جو مقصد انبیاء کا, اللہ کے قرآن کی آیات جس کی گواہی دے رہی ہیں, ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء کا وارث حسین اس مقصد کے بغیر ہی کربلا چلا گیا ہو. ممکن ہی نہیں ہے. جو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اور اگر کوئی روایت ایسی آ جائے وہ بھی خلاف قرآن ہے. اگر بسڑ کوئی روایت آپ کو سنائے امام حسین کربلا اس لیے گئے تھے تاکہ ان کے ماننے والے بخشے جائیں, یہ روایت کسی مسیحی ذہنیت والے نے گھڑی ہے جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ جو ظلم ہوا ان کی امت بخشی جائے گی. قرآن کی کسی آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے یہودیوں کو ان میں ایک حرکت یہ تھی, کہتے تھے حضرت ابراہیم کو ہم مانتے ہیں, ہم اسحاق کو مانتے ہیں, ہم یعقوب کو مانتے ہیں, ہم ان کی اولاد ہیں, ان کے صدقے اللہ ہمیں بخشے گا. قرآن میں دو مرتبہ آیت ریپیٹ ہوئی کہ انہوں نے جو کام کیے تھے ان کے مقام ان کو ملیں گے, ان کے کاموں سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا, تم سے اللہ وہ پوچھے گا جو تم کر کے آئے ہو دنیا میں. یہ کس کو سکھا رہا ہے؟ اگر اس بات سے اللہ, اس عقیدے سے اللہ ناراض ہوا ہے ان سے, تو آج ہم سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ یہ سارے عقائد تب رائج ہوتے ہیں جب قرآن کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے. آپ کو کوئی بھی اہل بیت کا مخالف بن کے انحراف کی طرف نہیں لے جائے گا. آپ کو جتنا بھی انحراف ڈالا جائے گا آپ کی قوم میں, وہ اہل بیت کے نام پہ ڈالا جائے گا, کیونکہ آپ جلدی سے قبول کر لیں گے ان کی محبت کی وجہ سے. اس سے بچنے کے لیے اہل بیت نے آپ کے لیے طریقہ بتایا, تاکید فرما کر گئے کہ یاد رکھو اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے آشنا کر لو تاکہ ہمارے نام پر بولے جانے والے جھوٹ سے بچ سکو. آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ امام حسین وارث انبیاء ہے, امام حسین اللہ کے رسول آخری رسول کے وارث ہے یا نہیں, ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا ہمارا عقیدہ. تو جو پھر وارث ہے اس کا وہی مقصد ہوگا جو اللہ اپنے رسول کا مقصد بیان کر رہا ہے. کس کی جرت ہے پھر کہے ہم اس کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے؟ شرم آنی چاہیے ان کو, لیکن ان کو شرم دلانے والا ہے کوئی نہیں, چونکہ حدیث ثقلین سے تمسک کرنے والے نہیں ہیں حقیقی معنوں میں. جنہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن تھاما ہو, ایک ہاتھ میں تعلیمات اہل بیت تھامی ہو, وہ لوگ نہیں ہیں. قرآن کا نام بس حدیث میں بھی حاضری لگوانے کے لیے, ورنہ اس کو پڑھنا اور سمجھنا متروک ہے. جب وہ افراد پیدا ہو جائیں گے کسی کی جرت نہیں ہو سکتی مقصد حسین کے بارے میں کوئی کنفیوژن پیدا کرے, جرت نہیں ہو سکتی. جاہلوں کے سامنے جرت ہوتی ہے. اب تو بعض خطیبوں کو اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے قرآن کے بارے میں قوم کی جہالت پر کہ عربی اور پڑھ کے ترجمہ اور کر دیتے ہیں, اور لوگ چونکہ لوگوں کی پسند کا ترجمہ ہوتا ہے لوگوں سے سبحان اللہ بھی سن لیتے ہیں. اتنا کانفیڈنس ہو ان کو کہ سامنے بیٹھے والے قرآن نہیں پڑھتے ہمارے, اس کو پتہ چلے گا جو پڑھتا ہوگا, ورنہ پتہ نہیں چلے گا. صلوات پڑھے محمد والے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور جب اللہ نے عہد لیا, میثاق لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی. کیا میثاق لیا؟ اور کام بعد میں کرنا، سب سے پہلے اللہ کی کتاب لوگوں کو بیان کرنا۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم حتماً اس کتاب کو اپنی عوام کو، لوگوں کو بیان کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے نہیں چھپاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کے اس مساق کو اٹھا کے پیچھے پھینکا، پوسٹ کے اپنے۔ یہ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ نہیں کہ مساق کو اللہ نے ریٹرن دیا ہوا تھا، ان پہ دستخط ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے بھی اور ان کے بھی، اور انہوں نے اٹھا کے پس پشت پھینک دیا۔ نہیں، یہ پس پشت پھینکنا محاورہ ہے، یعنی اس کو اگنور کر دیا، اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی۔ اور پھر اللہ سبب بتاتا ہے کیوں امپورٹنس نہیں دی۔ کون سی ایسی چیز ان کے سامنے آ گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ سے کیا ہوا عہد وہ بھلا بیٹھے؟ کیونکہ اگر وہ پورا کرتے تو پھر یہ چیز ان کو نہ ملتی صحیح طرح سے۔ وہ کون سی چیز تھی گزشتہ امتوں کے مثلا علماء نے ان کو صحیح دین نہ بیان کیا، وہ کون سی چیز تھی جو اللہ اور ان کے درمیان کیے گئے عہد اور میثاق میں رکاوٹ بنی؟ تو اللہ فرماتا ہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس اللہ کے میثاق، اس کتاب کو بتانے کے بدلے میں، اسے واضح طور پر عوام کو بیان کرنے کے بدلے میں، یہ تھوڑا تھوڑا دنیا کا اجر کھانے لگے، اس چکر میں پڑ گئے۔ ہدیے اور فیسے اور نیازوں کے چکر میں پڑ گئے۔ آپ میں سے انشاءاللہ سب نے پڑھا ہوگا، جنہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے، میں تلاوت اور قرآت عربی والی کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے کبھی دل سے سنجیدگی سے فقط ترجمے کی حد تک آیات قرآن کو سٹڈی کیا ہو، ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے قرآن مجید میں اس طرح کے جنت کے راستے بتائے نہیں گئے جس طرح آج کل بتائے جاتے ہیں تقریروں میں۔ مفت لڈو بانٹے ہی نہیں ہے اللہ نے، اسی لیے بعض لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے اور وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اگلی دفعہ جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں آغا صاحب اللہ بہت سخت ہے۔ اللہ تو پہلے دن کا ویسا ہی ہے جیسے قرآن میں ہے، تمہیں اب پتہ چلا ہے، تمہیں جو پہلے بتایا گیا ہے وہ غلط تھا، کیونکہ اللہ تو وہی ہے جو اس نے اپنے کلام میں اپنے آپ کو بتایا ہوا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، افسوس کے ساتھ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پیسہ ہمارے ممبر پر، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں عوام کو کیا سجیسٹ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سورہ یاسین میں کیا سجیسٹ کیا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، عوام سے اللہ نے کہا ہے ان کی پیروی کرو جو تم سے اجر کا سوال نہیں کرتے، نہیں مانگتے اجرت تمہیں دین بتانے کی، ان کی پیروی کرو۔ جس طرح ان کے علماء نے اللہ کا وہ میثاق اٹھا کے پیچھے پھینک دیا، ہم نے بھی قرآن کی یہ نصیحت اٹھا کے پیچھے پھینک دی، جو جتنے زیادہ پیسے لیتا ہو ہماری نظروں میں اتنا ہی ہٹ خطیب ہوتا ہے، وہ اتنے ہی زیادہ سٹارز ہوتے ہیں اس کے جو جتنے زیادہ پیسے لیتا ہو۔ اور اب پیسے لینے کے بھی طریقے ہیں، بعض دفعہ حیدر رقمی صاحب کہتے ہیں میں کوئی کہہ دے میں نے پیسے مانگے ہوں، کیونکہ میرا سیکرٹری مانگتا ہے، میں تو نہیں مانگتا، اشاروں کنایوں سے۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی شایان شان خدمت نہیں کی تھی۔ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا دین بیان کرنے کا، تب آپ توقع نہ رکھیں کہ اللہ کی راہ میں شہادت کا انتخاب کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ جو خود پیسے لے کے دین بتا رہا ہے وہ شہادت کا جذبہ کہاں سے پیدا کرے گا؟ اس کے تو سننے والے بھی اٹھ کے کہتے ہیں بے ایمان نے اتنی فیس لی ہے اس مجلس کی اور بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، بعد میں کمنٹس کرتے جا کے، یہ تو ایک رسم ہے، لوگ کہتے ہیں بیٹھنے سے ثواب ہوتا ہے، مولا کی مجلس ہے، چلو یہ جیسا بھی دو نمبر ہے، ہم تو مولا کی مجلس میں جا رہے ہیں، ایسے نہیں ثواب ہوتے، جیسا بھی دو نمبر ہے ہم تو مجلس میں جا رہے ہیں، ہم کو نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کتاب کی آیات سے فلٹر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں چیزوں کو، تاکہ اصل چیزیں ہمارے پاس باقی رہیں اور جو من گھڑت ہیں اور جو روزی روٹی چلانے کا ذریعہ ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائے۔ تو اللہ نے ریزن بیان کیا، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پس پشت پھینکا کیونکہ مال کھانے پہ لگ گئے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، قلیل اجرت قلیل لینے کے لیے انہوں نے اللہ کا عہد توڑ دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنی گندی چیز ہے جو یہ خرید رہے ہیں۔ اور دوسری آیت، اور آپ کی زحمت تمام کروں، اسی سے مربوط ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب فرماتا ہے اور نبی کے بعد پھر سب سے, چونکہ قرآن کا پیغام عام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا, گمان بھی مت کرنا, سوچنا بھی مت ان کے بارے میں جو بڑے خوش ہیں اس کام پر جو انہوں نے کیا ہے. بڑا محرم لگا میرا, بڑا دن ہی کوئی نہیں خالی تھا, پہلی محرم سے لے کے تو پتہ نہیں کون سی ربیع الاول تک خالی کوئی نہیں, بڑا محرم لگا. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا, اگر اللہ کی کتاب نہیں بیان ہوئی جس سے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوتے, وہ کتاب بیان ہی نہیں کی تو مت خوش ہو. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا, اے رسول گمان بھی مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو بڑے خوش ہو رہے ہیں اس کام پر جو انہوں نے کیا ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, اور ان کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو اصل میں انہوں نے کیا ہی کوئی نہیں. کام کیا کرنا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, تم نے اللہ سے عہد کیا اللہ کی کتاب کو حتماً لوگوں کو بیان کرو گے, وہ تم نے کیا ہی نہیں ہے. عوام تمہیں کیوں پسند کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں؟ دین کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ بھی یہی ہے, اصحاب اور اولاد اصحاب کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کہ تم نہیں دیکھ رہے, تمہیں لوگ صدر محفل میں بٹھاتے ہیں, کسی محفل میں جاؤ لوگ تمہیں اگلی سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں, جگہ خالی کر دیتے ہیں, تمہیں ایسے سلام کرتے ہیں جیسے بادشاہوں کو سلام کرتے ہیں. یہ تمہاری ساری عزت اور روب اور دبدبہ یہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے, اور آج وہ اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے اور تمہیں پرواہی کوئی نہیں. یہ امام حسین کا خطبہ ہے. تمہارے باپ کا کوئی عہد ٹوٹ رہا ہو تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ابا نے یہ عہد کیا تھا میں اس کو باقی رکھوں گا. اللہ سے کیا ہوا عہد جو تم توڑ رہے ہو تمہیں اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے. اللہ کا عہد ٹوٹ رہا ہے تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے, تمہارے باپ کا عہد ٹوٹ رہا ہو تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. خطبہ امام حسین سے. یعنی جس کام پر لوگ تمہیں عزت دے رہے ہیں اصل میں تم نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے, تم نے خود کو منسوب کیا ہے دین سے, ورنہ دین پامال ہو رہا ہے یزید کے ہاتھوں میں, تمہیں تکلیف ہی نہیں ہو رہی, تمہیں پرواہ کوئی نہیں ہے. یہ تڑپ کر خطبہ دیتے امام حسین علیہ السلام لوگوں کو جمع کر کے. یہ آیات بھی وہی بات کر رہے ہیں, اس پر خوش ہو رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں اس کام پر ان کی دست بوسیاں کی جائیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. ان سے تو میثاق لیا گیا تھا کہ تم نے اگر دین بتانے کا ٹھیکہ لیا ہے تو اللہ کی کتاب بیان کرو لوگوں کو. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا, گمان بھی مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو انہوں نے کیا ہے اس پہ بڑے خوش ہیں. ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کام پہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. لوگ کہیں بڑے عالم ہیں, اللہ کی کتاب نہیں بیان کی, بڑے عالم ہیں, بہت ان کو لوگ احترام دیں. کس کی وجہ سے احترام دیں؟ دین کی وجہ سے, جبکہ دین کا جو کام اصل میں ذمہ تھا وہ کیا ہی نہیں. کیا گمان نہ کرنا ان کے بارے میں؟ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب, اے رسول سوچنا بھی مت کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے. کیونکہ جب عالم اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو پوری قوم کا بیڑا غرق کرتا ہے. ایک بڑی تعداد میں جتنا ہٹ خطیب ہے جتنا سپر ہٹ ہے اتنوں کا بیڑا غرق کرے گا. جتنا بڑا مجمع لیتا ہے مثال کے طور پہ اتنا, اگر صحیح نہیں کر, جو حق بات بیان کرتے ہیں وہ ان کی بات نہیں کر رہا, جو عوام خوش کرنے کے لیے دین کی باتوں میں ہیرا پھیریاں کر دیتے ہیں. اور اگر 5 منٹ تک مجمع نہ بولے تو ان کو پیٹ میں مروڑ پڑنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ طنزیہ جملے بولتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں بول رہے. یہ ایک علامت ہوتی ہے 2 نمبری کی. توجہ فرما رہے ہیں, فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب, گمان بھی مت کرنا کہ یہ عذاب سے بچ گئے. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, چونکہ ان کی ذمہ داری تھی. امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ کتنے ہی لوگ تھے خود کو عالم کہنے والے, بنو امیہ کے ڈر کے مارے نہیں بولتے تھے. الٹا امام حسین کو مشورے, اپنے بزدلانہ مشورے امام حسین علیہ السلام کو بھی دے رہے تھے کہ نہ جائیں. رو رہے تھے, کئی لوگ دعائیں مانگ رہے تھے. ایسا نہیں کہ ان کو دشمنی تھی امام حسین سے, دل میں محبت رکھتے تھے, نواسا رسول تھے. لیکن یہ محبت امام حسین کے کس کام کی کہ گھر بیٹھ کے رو رہا ہے لیکن حسین کو شہادت کے لیے اکیلا چھوڑ رہا ہے. وہ بہت نادر افراد ہوتے ہیں جو پھر اس راہ کا انتخاب کر لیتے ہیں جس پہ پتہ ہوتا ہے کہ مارے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہو, ان کے بابا علی کا زمانہ ہو, یا آج کا زمانہ ہو, اللہ کے ہاں زمانوں کی قید نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ کا آپ شروع شروع میں پڑھنا شروع کریں, ابتدا میں وہ چھوٹا سا خطبات میں ہے, چھوٹا سا وہ تحریر ہے, میں بس آپ کی زحمت کو تمام کروں. تو وہاں پر ایک بندہ صفین سے واپسی پر مولا سے سوال کرتا ہے کہ مولا میرا ایک بھائی ہے, وہ مجبوراً نہیں آ سکا, لیکن اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ یہاں پر ہوتا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا, توجہ سے سنیں, میرے مولا نے فرمایا کہ اس کا دل سے وہ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہ والا دل نہیں ہے جو کوفیوں کا دل تھا کہ دل حسین کے ساتھ اور تلواریں حسین کے خلاف, وہ والا دل نہیں. یعنی مولا کی مراد یہ تھی کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ کوتاہی تو نہ کرتا, ہمارے ساتھ آ جاتا. اس نے کہا بالکل. تو پھر امام نے فرمایا, توجہ کریں, وہ ایسے ہی ہے جیسے صفین میں میرے ساتھ تھا. اگر اس کی مینٹیلٹی, اس کی سوچ یہ ہے کہ نہیں ڈرے گا موت سے, اس کو پتا دیر سے چلا یا بہرحال اس کی قدرت سے باہر ہو گیا پہنچنا, لیکن اس کی سوچ یہی ہے کہ نہیں ڈرے گا موت سے اور آ کے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, تو وہ ایسا ہی ہے جیسے صفین میں میرے ساتھ تھا, وہ تیرا بھائی. اور یہاں پہ مولا رکے نہیں, مولا نے فرمایا صرف وہ نہیں, قیامت تک جتنے لوگوں کو یہ زمانہ اپنی ناک سے باہر پھینکے گا یعنی جنم دے گا, جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک, ان میں سے جو بھی یہ ذہنیت رکھتا ہوگا جس طرح کی میں نے بتائی ہے, تو گویا وہ سارے جو بعد میں بھی آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے بھی میدان صفین میں مجھ علی کے ساتھ. اور حتمن یہ لوگ جن میں سے شہید خرم زکی ایک ہیں, حتمن ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اگر اس زمانے میں بھی ہوتے تو ذرا نہ کتراتے صفین میں اور نہروان میں اور اس سائڈ پہ جاتے ہوئے, اور نہ کتراتے اپنے امام کے ساتھ کربلا کی طرف جاتے ہوئے. جس دن ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ سوچ پیدا ہو جائے اس دن سمجھیے گا حسینی, اس دن سمجھیے گا وہ حقیقت جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے, وہ حقیقت اس دنیا کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ امام کے الفاظ میں اگر یہ بدن موت ہی کے لیے بنا ہے, اس کو موت آنی آنی ہے, تو پھر شہادت سے بہترین اور مرنے کا کون سا طریقہ. صلوات پڑھیں محمد والا. میری عرائض تمام اپنی اسی بات کو جوڑتا ہوں مصائب کے ایک دو جملوں سے. اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے خود کو علماء کہنے والے, تھوڑے نہیں تھے بہت تھے, اگر انہوں نے اپنا صحیح کردار ادا کیا ہوتا تو اللہ کے آخری رسول کا یہ نواسا کربلا میں بھوکا پیاسا اپنی اولاد و اصحاب کے ساتھ ذبح نہ کیا جاتا. اور فرزند حسین سید سجاد کو بار بار کربلا کے واقعات, کوفہ و شام کے واقعات کو یاد کر کے, گریہ کر کے انسانوں تک یہ پیغام نہ پہنچانا پڑتا. سید سجاد سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کے پہلے عزادار دو ہیں, ایک امام کی بہن بی بی زینب ہیں اور دوسرا امام حسین کے یہ فرزند سید سجاد سب سے پہلے عزادار. اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے, انہی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رونا ذکر حسین کو زندہ رکھے گا اور ذکر حسین سے مقصد حسین زندہ رہے گا, کربلا کو لوگ نہ بھولیں. تو ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں, آپ کے لیے نئی نہیں لیکن نہ اللہ کی باتیں پرانی ہوتی ہیں نہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے سے منسوب باتیں پرانی ہوتی ہیں. سید سجاد جب مدینہ میں تھے تو کوئی بھی چیز جہاں پر موقع نظر آتا, کسی بھی واقعے کسی بھی بات کسی بھی حادثے سے اس کے ذکر کو کربلا کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیتے, گریا کرتے, لوگوں کو اپنے بابا کی مظلومیت بتایا کرتے تھے. اسی طرح کے ایام میں ایک دن سید سجاد روزے کی حالت میں ہے, تمام دن بھوک اور پیاس غلام دیکھتا رہا. افطار کا وقت آیا, غلام نے لا کر امام کے سامنے افطار کے لیے کھانا پینا یہ سامنے رکھ دیا. کافی دیر گزر گئی, سید سجاد کی نظریں ہیں کھانے پر, نظریں ہیں پینے کے پانی پر, لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتے. یہ غلام محبت کرنے والا تھا, سید سجاد سے عقیدت رکھنے والا تھا. جب کچھ دیر گزری نا تو اس کا دل تڑپ گیا, تڑپ کر سوال کرتا ہے, مولا سارے دن کے بھوکے پیاسے ہو, اب تو اللہ کے حکم کا وقت گزر چکا, بڑی دیر ہو چکی, اب ہاتھ بڑھائیے کچھ کھا لیجئے, کچھ پانی پی لیجئے, آپ کے تو لب خشک ہوں گے. اب جو یہ سوال سنا تو اسی پانی کو دیکھتے دیکھتے میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور جواب دیا کہ اے سوال کرنے والے, حالت پیاس میں جب بھی پانی کو دیکھتا ہوں تو اپنا پیاسا بابا حسین مجھے یاد آ جاتا ہے. میری پیاس کا کیا مقام, فرات کے کنارے ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب حیوانوں کو جانوروں کو پانی پینے کی اجازت تھی لیکن جوانان جنت کا سردار اس کے ساتھی اور اس کی اولاد ان کو پانی پینے کی اجازت نہ تھی, اور اسی پیاس کی حالت میں میرے بابا حسین کو ذبح کر دیا گیا. جب بھی حالت پیاس میں پانی پر نگاہ پڑتی ہے تو مجھے اپنے بابا حسین کی پیاس یاد آتی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم, بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہماری ملت کے تمام شہداء بالخصوص شہید خرم زکی کو اپنی خاص رحمتوں میں اور بلند ترین درجات میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار ہم گناہگاروں کو شہداء کے راستے کی معرفت اور شہداء کے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے تجھ سے ملاقات کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں. اے پروردگار ہمیں حقیقی حسینیوں میں شمار فرما. اے پروردگار بحق قرآن و بحق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن مجید اور فرامین اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھنے سمجھنے کا شوق اور رغبت اے پروردگار ہم سب کو عطا فرما, یعنی حقیقی معنوں میں ثقلین سے تمسک کرنے والے, قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنے والے بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد تمام مومنین جنہوں نے اس مجلس عزام میں شرکت فرمائی, ان کے جو جو عزیز اس دنیا سے جا چکے سب کو اپنی خاص رحمتوں میں اپنے عفو و مغفرت کے سائے میں جگہ عطا فرما. پروردگار تمام مرحومین کو شفاعت محمد و آل محمد اور جوار محمد و آل محمد عطا فرما. اے پروردگار قیامت کے دن اے پروردگار ہمیں ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے جنہوں نے مکتب اہل بیت کی یعنی حقیقی اور خالص اسلام کی خدمت کی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے جد اور ان کی والدہ اور ان کے والد ان کے خدمت گزاروں کی صف میں قیامت کے دن کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل.